जन्नत पूरा दूध मिलेगा जो आपकी जरूरियात पूरी करेगा। तो आप मलाई निकालें, उसे मक्खन निकालें, जितना भी निकालें, सारा कुछ निकालें, आप गुजारा कर दें, कितना अच्छा सौदा है। लेकिन लोग ना शुक्रे होते हैं। अल्लाह ने बहुत छोटे छोटे काम इंसान के ज़िम्मे लगाए और लोग उनको पूरा नहीं कर सके। ये लोग भी तंग पड़ गए, उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होता, एक दिन हम पानी पिए, एक दिन वो पानी, एक दिन आज हमारा मूड है पानी पीने का तो आज ऊँटनी पानी पी रही है, कल हमारा मूड नहीं है पानी पीने का तो हमारे लिए पानी खुला हुआ, ये कोई बात है। लोगों ने क्या किया, गैंग बना लिया, और बिहाइंड द सीन जो गुफ्तगुएं होती है ना, लोग इसने उससे बात की, इसने उससे, पहले शुरू में तो सब मुतमैन हो गए थे कि अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है, और उसके बाद ऐसा ऐसा उन्होंने ग्रुपिंग शुरू कर दी, यार ये ऊँटनी जो है ना ये गड़बड़ है, ये जो है ना ये पानी पी जाती है, और ये सारे पानी पी जाती है, कुछ छोड़ती नहीं हमारे बच्चों के लिए, मिसाल के तौर पर नहीं बचता, और इन्होंने ग्रुप बना लिया। अब उन्होंने कहा कि डर बड़ा लगता है कि अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है, अगर हमने कुछ किया तो पूरी कौम पर अजाब आएगा। दुरुस्त है, उन्होंने कहा पूरी कौम पे अजाब आएगा, लिहाजा क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि हम ग्रुपिंग ऐसी करते हैं कि हम सब लोग मिलकर इस ऊँटनी को कत्ल कर देते हैं, इस ऊँटनी को मार देते हैं सब मिलकर। ये लोग गए, इन्होंने तैयारी की और ऊँटनी पे वार किए, शुरू में जब वार किए तो कोई असर नहीं हुआ, अल्लाह की निशानी थी ना, अल्लाह की निशानियों का इंसान इस तरह दुश्मन हो जाता है। आखिर जब वार किए तो ऊँटनी गिर पड़ी, फिर उसके बाद उस ऊँटनी को कत्ल किया गया, उसके बछड़े को कत्ल किया गया, कोई घर नहीं था जहां उस ऊँटनी का गोश्त नहीं पकाया गया। दुरुस्त है, ये इंसान के नाशुक्र है। बल बता, ये ऊँटनी ये मौजज़ा थी अल्लाह सुबहान व तआला का, जैसे हज़रत मूसा का अस्सा था, जैसे आपके हज़रत इब्राहिम को आग में फेंकना था और आग का गुलजार होना था, वैसे ही हज़रत साले का ये भी मौजज़ा था। ये मैं सीरीज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये जितने मौजज़ात थे सब में एक चीज कदर मुश्तरक थी कि ये सुपर नेचुरल बातें थी, ये सारी माफोक अक्ल बातें थी जिनको अक्ल नहीं समझ सकती थी, जो ये साबित करती थी कि इस हस्ती का, इस नबी का, इस रसूल का किसी ऐसी हस्ती के साथ लिंक है जो हमारी अक्ल और शऊर से बालातर है। दुरुस्त, ये साबित करती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम अंबिया के मौजज़े अपनी जगह पर, मुझे बताइए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा दिया गया? पैगंबर अकरम को क्या मौजज़ा दिया गया? कुरान दिया गया। आपका बच्चा कहता है जी मैं क्लास में नंबर लूंगा तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? आप कहते हैं जी मैं आपको पीएसबी दे दूंगा। ठीक है, कौन सा चल रहा है आजकल? नंबर 5 चल रहा है जी, 12 जो अभी चल रहा है। बच्चा खुश हो जाएगा। और अगर आप उसको बोलें कि बेटा आप पास हो जाए तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, बेटा पूछे क्या देंगे, कहेंगे बेटा मैं आपको कुरान दूंगा, वो क्या कहेगा? कबूल करेगा? वो कहेगा अपने पास रखें, खोल हैं। क्यों? कुरान मौजज़ा है, लेकिन इसमें क्या मौजज़े का क्या हिसाब है, किस तरीके से ये मौजज़ा है? कुरान कैसे मौजज़ा है कि जिसकी तरफ इंसान रुजू करे और हम उसके मौजज़े की तरफ तरह हम इसको समझे। थोड़ी सी इसके बारे में गुफ्तगू मैं चाह रहा था नौजवानों के लिए भी, हमारी गुफ्तगुएं चलती रहेंगी, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। हज़रत ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन के बारे में गुफ्तगू करनी थी, इंशाल्लाह उस तरफ भी आएंगे, वो भी बात पूरी करेंगे, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं ख़ासतौर पर हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जवानों के लिए। कुरान कैसे मौजज़ा है? एक, उसका सुपर नेचुरल होना हम कैसे साबित करते हैं? दुनिया में जब भी कोई बात की जाती है, कोई जुमला अदा किया जाता है, सबसे पहले उसकी खूबसूरती, अल्फाज का तवाजुन और बैलेंस देखा जाता है कि वर्ड्स की बैलेंस कैसे है। दुरुस्त है, कैसे बैलेंस्ड अंदाज में, कैसे रिदम में वो अल्फाज हैं। और शायरी में आजकल लोगों ने ये कर दिया है कि वो रिदम ही देखते हैं, आगे माने और तशरीह और वो चीज़ों पर ज़्यादा गौर भी नहीं करते, रिदम अगर ठीक हो लोग इग्नोर कर देते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, अगर उसका एक्सेंट ठीक है तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इग्नोर कर देते हैं लोग, उसकी परवाह नहीं, एक्सेंट बस लेजर ठीक होना चाहिए, मूड टेढ़ा छेड़ा करना ठीक होना चाहिए, बाकी सेट है। सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है अल्फाज में और सेंटेंसेस में? रिदम देखा जाता है कि वो ठीक है, एक्सेंट ठीक है, और ये लहर और ये बीच में ठीक है, ये पहली चीज़ होती है देखी जाती है। इससे ऊपर अगर कोई चीज़ देखेगा तो वो ये देखेगा कि रिदम के साथ साथ उसकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए। दुरुस्त, अगर ग्रामर भी ठीक है और रिदम भी ठीक है तो ये नूरुन अला नूर हो जाता है। और अगर रिदम के साथ और इसके ग्रामर के साथ اس کے جو مفاہیم بتائے گئے ہیں, مفاہیم بتائے گئے ہیں یہ بھی ایگزیکٹلی ٹروتھ کے مطابق ہوں, جو ہو نہیں سکتا. یعنی شاعری کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ مبالغے کے بغیر شاعری ہوتی نہیں ہے, مبالغہ ہوتا ہے اس میں. قرآن وہ چیز ہے جس کے الفاظ اور آیات میں اس ردم کے باوجود, گرامر کے باوجود, معنی میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا, چاہے وہ ماضی پاسٹ کے بارے میں, چاہے پریزنٹ کے بارے میں, چاہے فیوچر کے بارے میں. درست ہے, یہ تین چیزیں. اور چوتھی چیز جو اس میں پائی جاتی ہے, چوتھی چیز جو اس میں پائی جاتی ہے کہ اس کے مفاہیم پیاز کی طرح, آنین کی طرح. یہ کیا بات ہوئی؟ آنین میں کیا ہوتا ہے؟ لیئرز ہوتی ہیں. پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر سورہ الحمد پڑھی جاتی تھی تو ان کی عقل بھی اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنے دور کے مطابق جب سمجھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بہترین کتاب ہے. اس کے بعد جب وقت نے ترقی کی, اس کے بعد بھی لوگوں نے سورہ الحمد کے معنی اور مفاہیم دیکھے, تو زمانے کی عقل و شعور کی ترقی کے باوجود پورے قرآن کے معنی اور مفاہیم پھر بھی پورے اترے. اور آج جب سائنٹیفک دور ہے تو لوگ کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ جب ان کی کیلکولیشن کی جائے یاد کی تو یہ مطلب ہے, ان کی کیلکولیشنز بھی پرفیکٹ نکلتی ہیں. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فزیکل سائٹ قرآن کی 100% پرفیکٹ ہونا, ایسی کوئی کتاب تاریخ میں موجود نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لیکن جس معنی کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا کہ تمام مفاہیم, یہ بھی بات پوری نہیں ہوئی, تمام معجزات جو پہلے تھے وہ سپر نیچرل تھے. کیوں؟ عقل انسانی کا لیول اتنا اونچا نہیں تھا, ہیومن وزڈم کا لیول اتنا ہائی نہیں تھا کہ وہ لاجک اور وزڈم کو سمجھ سکے, ریشنلٹی لاجک اور وزڈم کو سمجھ سکے. درست ہے, تو ان کے لیے سپر نیچرل معجزات کی ضرورت تھی. قرآن میں اللہ نے سپر نیچرل چیز بھی رکھی کلام کے طور پہ, لیکن دوسری طرف عقل انسانی کو ڈائیورٹ کیا سپر نیچرل چیزوں سے کہ ان سے ہٹو اور لاجک, عقل, منطق اور دلیل کی طرف آؤ. صلوات پڑھیے ایک محمد و آل محمد پر. امت وسطی ہے نا, درمیانی امت ہے, تو یہاں پر وہ میسج دے دیا کہ جس نے قیامت تک چلنا ہے. تو لہذا عقل و شعور کے مطابق ایسی ہونی چاہیے کہ انسان لاجک, ریشنلٹی, عقل, دلیل, منطق اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دے. یہ انسان کی عقل کے لیے ایک بوسٹ تھا اور اگلا سٹیپ تھا جو انسان کو عطا کیا گیا تھا. ابھی عقل اور منطق اور دلیل کی جب بات ہوئی, یہ ممالک جو یورپی ممالک ہیں جن کو ہم ایڈوانسڈ کنٹریز اور ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, یہاں پر کوئی بھی بات کر لیں آپ, قانون کی خلاف ورزی بھی کر دیں, لیکن اگر آپ کوئی عقلی دلیل لے آئیں, لاجیکل بات کر دیں, آپ ون وے پہ گھس گئے اور آپ نے کہا جی میں نے یہاں پہ ہاسپٹل جانا تھا, میرے بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے اور یہ میرا شارٹ راستہ تھا اور یہاں پہ ٹریفک نہیں تھی, میں نکلا, میں بھی پولیس والا آپ کو اگنور کر دے کہ بھائی بچے کی جان خطرے میں تھی, جان, لاجیکل بات آپ نے کی نا, اس کو قبول کر لیں. یہ ممالک, ان میں بہت اچھی خوبی جو پائی جاتی ہے کہ یہ عقل, منطق, دلیل اور ریشنلٹی اور لاجک کو قبول کرتے ہیں. درست ہے سر؟ اور تمام مکاتب, میں بڑا خلاصتاً آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ تمام مکاتب فکر میں دین اسلام کے, تمام مکاتب فکر میں سب سے منطقی, لاجیکل, ریشنل اور عقل کے قریب مکتب فکر اگر کوئی ہے تو وہ مکتب امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. باقی مکاتب فکر کے ساتھ ہمارا جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مجالس میں, ہماری محافل میں, ہماری تقاریر میں عقل, منطق, دلیل کو کیا بوسٹ کیا جاتا ہے, ان کے مطابق باتیں کی جاتی ہیں. درست ہے نا؟ تو ہماری عقل شعور کس کے قابل ہوگی؟ دلیل عقلی کو بلی جلدی قبول کرتی ہے, لاجیکل بات کریں تو ہم قبول کرتے ہیں, پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں, بھائی یہ لاجیکل بات ہے کیوں نہیں قبول کرتے. بھائی ان کو بتایا ہی یہ جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل استعمال نہیں کرنی ہے. یہاں سے مسئلہ, اگر دنیا عقل, منطق اور دلیل کی طرف آ جائے تو دنیا کے مسائل اپنے اختتام کو پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد پر. یہ تھوڑا سا تذکرہ اس وقت کے لیے کہ حضرت امیر المومنین کی امامت کیوں ضروری تھی. یہاں پر ہر کوئی کیوں خلیفہ نہیں بن سکتا تھا، ہر کوئی خلیفۃ اللہ کا کردار کیوں نہیں ادا کر سکتا تھا؟ چونکہ یہاں پر عقل، منطق، دلیل اور سپر نیچرلزم دونوں کو ساتھ لے کر چلنا تھا اور اسلام کو لیڈ کرنا تھا. ایک ہوتا ہے لیڈر جو لیڈ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مینیجر جو مینج کرتا ہے. مینجمنٹ اور چیزیں، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ ان کو مینج کر رہے ہیں، یہ ایک چیز ہے. لیڈ کرنے والا وہ مینج نہیں کرتا، بھئی یہ کر لو، فلانا کر لو، فلانا کرو، یہ آرڈر نہیں چلاتا ہے. لیڈ کرنے والا آگے چلتا ہے کہ قوم اس کے پیچھے چلے. لیڈر کو لوگ چاہیے جو قدم بہ قدم اس کے ساتھ چلے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. درست ہے. اب میں ایک خلاصہ عرض کروں جو پہلی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلے خطاب میں، اور اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ اپنے جوان بچوں کے لیے کہ دو مکاتبی فکر میں اختلاف کہاں پیدا ہوا. غدیر تک پیغمبر اکرم سارا دین مکمل کر چکے، آخری حج کیا تو جس وقت غدیر کے مقام پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، لوگوں کو وہ بات بتا دو جو تمہیں بتائی گئی ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالت، تم نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا. درست. چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، دین کیا چیز ہے؟ کوئی ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے غیر مذہب والا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو ہم اس کو خلاصتاً بتائیں گے کہ کچھ اصول دین ہیں جن کے اوپر اعتقاد ضروری ہے، اس پہ ہم نے خود ریسرچ کرنی ہے اور اعتقاد بنانا ہے، بلیف رکھنا ہے ہم نے. اس میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. اور خلاصتاً دو چیزیں ہیں، ایک توحید ہے، توحید کے ساتھ عدل مربوط ہے، توحید کے ساتھ رسالت مربوط ہے، توحید کے ساتھ امامت مربوط ہے، اور دوسرا قیامت ہے، اللہ کے اوپر اعتقاد اور روز قیامت پر اعتقاد. یہ باقی تمام چیزیں یہ توحید ہیں. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عدل کا انکار کر رہا ہے تو توحید کا انکار کر رہا ہے، اگر رسالت کا انکار ہو رہا ہے تو توحید کا انکار ہو رہا ہے، اگر امامت کا انکار ہو رہا ہے تو امامت کا نہیں ہے، کس کا انکار ہے؟ توحید کا انکار ہے. انشاءاللہ اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے، لیکن ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. اور دوسرا روز قیامت کے اوپر، یہ دو اعتقادات ہمارے اگر مضبوط ہوں تو ہم گناہوں سے اور دنیا کے جھنجٹوں سے بڑے آسانی سے بچ سکتے ہیں. اگر میری اسپیڈ کچھ زیادہ تیز تو نہیں ہے کہ مطلب فالو کرنے میں دقت ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. درست ہے. تو یہ جب کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو پیغمبر اکرم توحید، عدل، نبوت اور قیامت کے بارے میں بتا چکے تھے یا نہیں؟ بتا چکے تھے. درست. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر سب بتا دیے تھے یا نہیں بتائے تھے؟ اور پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فما بلغت رسالتہ، اگر یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتا. یا اے پروردگار عادل، تیرے پیغمبر نے طائف میں پتھر کھائے، تیرے پیغمبر نے جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خندق لڑی، فتح مکہ کیا جسے تو نے خود فتح مبین قرار دیا. درست ہے. تو نے فتح مبین قرار دیا، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عمر تم کو یہ سکھا، یہ سب کچھ بتا چکے. اور اب جب آخری حج کر کے پیغمبر اکرم آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہو فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کا کام ہی نہ کیا اگر یہ ایک کام نہ کیا. پروردگارا، اگر تو کہتا کہ تم نے 30% کام نہیں کیا تو ہم راضی ہو جاتے. درست کہہ رہا ہوں میں، غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ. اگر پروردگارا تو کہتا کہ 60% کام نہیں کیا، ہم پھر بھی راضی تھے کہ ٹھیک ہے جی 60% کام نہیں کیا. اگر تو کہتا 90% کام نہیں کیا، پروردگارا ہم بڑے دل کے، ہم پھر بھی کہہ دیتے پروردگارا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے 90% کام نہیں کیا. 99% اگر تو کہتا کہ کام نہیں کیا اور 1% کر لیے سارے کام، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، طائف میں پتھر کھانا، ابو لہب، ابو جہل اور ان کی زیادتیوں کو سہنا، فتح مکہ کے بعد کے مراحل، تمام نظام کو سیٹ کر دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پروردگارا، اس سب کو 99% ہم قبول کرتے ہیں، کہہ دے 1% نہیں کیا. لیکن پروردگارا تیرے جملے فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کا کام ہی انجام نہ دیا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میری بات ٹھیک ہے؟ کوئی جواب ہے ایسا؟ حضرت آدم کو جب خلق کیا گیا تو پروردگار نے کیا کہا, فَإِذَا خَلَقْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, جب میں اس کو بنا لوں اس کا پیکر اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. کب؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر پیکر بنا کے سجدے کا حکم ہوتا تو آج بت پرستی جائز ہوتی. پروردگار عالم نے کیا کہا, جب میں اس کا پیکر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم سجدے میں گر جانا. تو یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے, توحید, عدل, نبوت, قیامت, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, سب مل کر اسلام کا جسم بنتے ہیں. اور اس جسم میں روح ولایت ہے اللہ کی, رسول کی اور اماموں کی. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ولایت کی تکمیل نہ کی تو تمہاری نمازیں ہوں گی بغیر روح کے, تمہارے روزے ہوں گے بغیر روح کے, تمہارے حج زکات ہوگی یہ پھیرے ہوں گے اور نوٹ نکالنا ہوگا, تمہاری اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی, ایک ارب تمہاری تعداد ہوگی اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے. کیا کرو؟ من کنت مولا ہو فاذا علی مولا. پروردگارا سمجھ آئی بات, کہ یعنی روح جو ہے یہ ولایت ہے, اور روح ہے یہ ولایت ہے حضرت امیر المومنین, چونکہ توحید, نبوت اور دونوں کے ساتھ لنکڈ ہے. تو سمجھ لیجیے اگر یہ مسئلہ آگے نہیں پہنچا, یہ بات آگے نہیں پہنچی, تو پھر خدا کی توحید بھی رہ جاتی ہے, رسول کی رسالت بھی رہ جاتی ہے, وہ سارا سلسلہ رہ جاتا ہے جس کو ہم شجر طیبہ کہتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ شجر طیبہ کے ساتھ منسلک ہونا اور شجر خبیصہ سے بچ کے رہنا, جب اس کی جڑیں ہی انسان کو معلوم نہ ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ مسئلہ تھا, یہ اس کی امپورٹنس تھی, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی. اور اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. فتح مکہ کے وقت لوگوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب باہر سے جنگ ممکن نہیں, تو انہوں نے کیا کیا, اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا لوگوں نے, تاکہ ہم اندر سے اسلام کے خلاف اسلام کے ذریعے لڑیں, جنگ کریں, اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اسلام کے خلاف اسلام سے لڑنا, تشیعوں کے خلاف تشیعوں کے ذریعے لڑنا, یہ وہاں سے اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ مشرکین مکہ کا سردار جو فتح مکہ کے وقت گرفتار ہو کے آیا تھا, وہاں سے اس کی بنیاد ڈالی. اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ان کا سرنڈر ہوا تھا, سبمٹ نہیں کیا تھا انہوں نے اسلام کے آگے, ان کا سرنڈر تھا, مجبور ہو گئے تھے, سبمٹ نہیں کیا تھا, دلیل عقلی کے ذریعے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. گرفتار ہو کے آ گئے تو کہا کہ جی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم تیرے پر یا رسول ایمان لے کر آتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. کاغذ و قلم کا واقعہ ہوا, انشاءاللہ کل پرسوں تذکرہ ہو چکا ان کا. کاغذ و قلم کی بات ہوئی, کاغذ و قلم کہا کہ میں وہ چیز لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. پیغمبر اکرم نے کہا حسبنا کتاب اللہ. پھر اس کے بعد جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض سے مرض بڑھ گیا, تو جیش اسامہ بن زید بنی, اسامہ بن زید کی سربراہی نے پیغمبر اکرم نے ایک لشکر بنایا اور سب کو کہا اس میں جاؤ, علی علیہ السلام کو روک لیا کہ تم نہیں جانا. لوگ سمجھ گئے کہ ابھی ٹرانسفر آف پاور ہونے والی ہے, لہٰذا سارے رک گئے, اور پیغمبر اکرم کے ناراض ہونے کے باوجود پہلے گئے نہیں, اور جب گئے تو شہر کے باہر پر پڑاؤ ڈال دیا. درست. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی رحلت کا وقت آیا تو تلوار نکال لی, جس نے کہا رسول پاک کا انتقال ہو گیا اس کو میں قتل کر دوں گا. حالانکہ پیغمبر اکرم آخری حج کے دوران بتا چکے تھے کہ یہ میرا آخری حج ہے, اس کے بعد میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. درست ہے. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تین دن تک جنازہ پڑا رہا, اور بعد میں جتنے افراد اقتدار خلافت پہ آئے ان میں سے کسی نے جنازے میں شرکت نہیں کی. پہلی چیز کی دلیل یہ دی تھی کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا, کیونکہ یہ قوم پہ چھوڑ دیا کہ تم خود کرنا. لیکن پیغمبر اکرم کے جنازے کو دفن ہونے کا انتظار نہ کیا, اسی وقت میٹنگ کر لی, کیونکہ اگر پیغمبر اکرم کے دفن کا انتظار کر لیتے تو علی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, اور پھر یہ موقع نہیں ملتا تھا. لہٰذا کہا یہی موقع ہے کہ ہم کیا کریں, آئندہ کے خلیفہ کا انتخاب کر لیں. اس کے بعد جو حالات بنے, بی بی کے گھر پہ آگ لگ گئی, حضرت امیر المومنین کی مظلومیت کا دور شروع ہوا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مولا جو جنگ بدر اور جنگ احد میں جن کی شجاعت دنیا نے دیکھی تھی اور جنگ خندق میں جن کی شجاعت دیکھ چکی تھی, تمام مواقع پہ میرے مولا کی شجاعت دیکھ چکے تھے, یہاں پہ کیا ہوا؟ مولا نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ جی اگر مولا تلوار نکالتے کچھ لوگوں کو مار کے اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتے, درست ہے؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ مولا نے جب بھی تلوار نکالی ہے یا دین اسلام کے تحفظ کے لیے نکالی ہے یا پیغمبر اکرم کے تحفظ کے لیے نکالی ہے, انہوں نے زندگی میں کبھی اپنے تحفظ کے لیے تلوار نہیں نکالی. پھر جو واقعہ ہوتا ہے گھر پہ آگ لانے کا, اس واقعے کا جیسے وقت واقعہ پیش آیا تو حضرت امیر المومنین کہاں موجود تھے؟ جی کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں تھے. مسجد نبوی بی بی کے گھر سے کتنے فاصلے پہ تھی؟ آپ لوگوں میں سے جو حج کے لیے گئے ہیں یا مدینے کی زیارتیں جنہوں نے کی ہیں وہ دیکھیں گے کہ چند قدم کے فاصلے پہ وہ ممبر ہے جو مسجد نبوی کہلاتی تھی, جو مین مسجد نبوی تھی وہ ممبر جہاں پہ آج پڑا ہوا ہے, اور جہاں پیغمبر اکرم دفن ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی کا گھر تھا. اس کی بیک سائڈ پہ, یعنی فرنٹ پہ جو دروازے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اور میرے مولا کا گھر. اور کتنا فاصلہ تھا, میرے مولا کیوں نہیں آئے؟ مولا کو بی بی کا تحفظ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جواب دیں. رسول پاک سے عشق کرنی والی ہستی جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور رسول پاک کی واحد نشانی حضرت زہرا تھیں جو گھر میں موجود تھیں. اور گھر پہ لوگ آگ لے کر آئے, گھر میں دروازے کو گرایا, بی بی زخمی ہوئیں, حضرت محسن کی شہادت ہوئی, یہ سارے واقعات ہو گئے. اور مولا کہاں موجود تھے؟ چند قدم کے فاصلے پہ, 40 قدم 30 قدم کے فاصلے پر مسجد نبوی میں موجود تھے, اور مولا وہاں پر تشریف نہیں لائے, واپس دفاع کے لیے نہیں آئے, درست ہے؟ اس کے بعد حتیٰ کہ مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور مولا کو لے جایا گیا بازار میں. وہاں پر ایک عجیب واقعہ بعض لوگ نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر دو صحابی حضرت امیر المومنین کے موجود تھے, ایک سلمان فارسی اور ایک ابو ذر, درست ہے؟ یہ دونوں بڑے مقتدر قسم کے صحابی ہیں پیغمبر اکرم کے اور حضرت امیر المومنین کے, یہ دونوں موجود تھے. جس وقت حضرت امیر المومنین کو لے جایا جا رہا تھا تو ابو ذر نے تلوار نکال لی اور سلمان خاموش رہے. لوگوں نے بعد میں سلمان سے پوچھا, ہے سلمان تیرے ایمان کے تو بڑے چرچے تھے. بعض روایت میں ملتا ہے کہ کہا تھا کہ اگر ابو ذر کو سلمان کہ ایمان کا پتہ چل جاتا قتل کر دی جاتے, درست ہے؟ اس درجے پہ سلمان کا ایمان تھا. اور سلمان فارسی وہ واحد ہستی ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا السلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ سند حضرت سلمان فارسی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. لوگوں نے کہا اے سلمان, ابو ذر نے تلوار نکال لی اور آپ خاموش رہے, کیا بات تھی؟ عجیب جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا. یہاں تشیع کا پتہ چلتا ہے, یہاں شیعہ کا پتہ چلتا ہے, یہاں مولا کے ماننے والے کا پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور مولا کو نکال کر روڈ پہ سڑک پر گلی میں لایا گیا تو ابو ذر کی نگاہ پڑی اور میری نگاہ بھی مولا پر پڑی. ابو ذر جذبات سے مغلوب ہوئے اور تلوار نکال لی. میں نے مولا کے چہرے سے مولا کی مرضی پڑھی اور اپنے جذبات پر مولا کی مرضی کو فوقیت دے دی. سورہ پڑھ دی ایک محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. بات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ سمجھ میں آئی ہے یہ بات یا نہیں بنتی؟ صحیح صحیح بتائیں. نہیں مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بولے, مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں بولے, خود بتائیں. سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. جس وقت کاغذ اور قلم مانگا گیا تھا تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین. کہاں سے یہ بات نکلی؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو دوبارہ ریپیٹ کروں تاکہ جو لوگ اسے نہیں آئے تھے وہ اس بات کو سمجھ سکیں. کیا कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्राम कदर चीजें छोड़ जा रहा हूं। कहां से पता चलता है कि ये जुमला बजाते खुद जो आज कुरानों के ऊपर लोग प्रिंट करते हैं कि हसबुना किताबुल्लाह। मैं उसने भी जिक्र किया कि मैं अगर कहूं कि मेरे लिए पानी काफी है, क्या यह मुकम्मल जुमला है? यह जुमला बजाते खुद क्या बता रहा है कि पानी के साथ कोई और चीज भी मौजूद है या नहीं मौजूद? बात समझ में आई है? यानी ये बात आ रही है ना कि कोई और चीज भी पानी के साथ मौजूद है जिसके लिए कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं मेरे लिए पानी काफी है। इसका मतलब है पानी के साथ एटलीस्ट एक और चीज मौजूद है, दुरुस्त है? तो जो हमारी रिवायात में बात नकल होती है कि वो ये कहा गया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्राम कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं और उनके साथ तुम मुतमस्सिक रहोगे, वो एक दूसरे से जुदा नहीं होगी और हौज पे मुझसे आन मिलेगी और तुम कभी गुमराह नहीं होगी। मैं खुलासा बयान करता जा रहा हूं, यही कहा था ना। इसके जवाब में कहा गया क्या? हसबुना किताबुल्लाह, हम किताबुल्लाह हमारे लिए काफी है। यानी क्या? इतरत अहले बैत की हमें जरूरत नहीं। पैगंबर अकरम की बात को क्रॉस किया गया। यही बात थी कि जो गदीर के मौके पर, जिसकी वजह से पैगंबर अकरम के दिल में जो कहीं यही बात तो नहीं थी कि जिसकी वजह से पैगंबर अकरम तजब्ब का शिकार और नहीं चाहते थे कि वो बात बयान करें कि लोगों में इख्तलाफ इस मौके पर पैदा हो जाए, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कहा कि ए रसूल तुम ये काम कर दो, लोगों के शर से तुम्हें अल्लाह महफूज रखेगा। दुरुस्त है? और इसके बाद वो रिवायत भी मिलती है कि पैगंबर अकरम ने हजरत अमीरुल मोमिनीन को मना कर दिया था कि मेरे बाद तलवार नहीं निकालनी, साजिश हुई थी। मैं मौला की, मैंने कहा था कि मौला की मजलूबियत पढ़ेंगे, साजिश हुई थी। साजिश क्या थी? लोग जो बयान करते हैं कि पैगंबर अकरम के इंतकाल के साथ ही अली को भी कत्ल कर दिया जाए, अली को भी कत्ल कर। थोड़ी देर के लिए अगर तसव्वुर, चश्मे तसव्वुर से देखें कि पैगंबर अकरम की रहलत के वक्त ही पैगंबर अकरम के जानशीन हजरत अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया जाता तो आज दीन इस्लाम का नक्शा क्या होता? बात समझ में आ रही है? समझ आ रही है ना? ये इसके बाद, इससे पहले मेरे मौला का जिहाद और था, दुरुस्त है? इससे पहले जो जिहाद था, मौला जैसा शेर ही कोई नहीं है जो मैदान में निकले तो लोग कांपने लग जाते थे, दुरुस्त है? मैदान में ये तो जब सिफात ऐसी हो जो खुदा के साथ लिंक्ड हो तो वो क्या इंतजार करे कि मौत मुझ पर आन पड़ती है या मैं मौत में जा पड़ता हूं। मैं कहूंगा मौला के लिए वो जिहाद आसान था। एक गयूर इमाम जैसे हजरत अमीरुल मोमिनीन थे, पैगंबर अकरम की रहलत तक अपनी जान हथेली पर रख कर दीन इस्लाम का दिफा करते रहे, और आज मौला की जिम्मेदारी यह बन गई कि पैगंबर अकरम के हुक्म की तामील के लिए अपने जान की हिफाजत करे। यानी अपनी शहादत तक का यह दौर गुजारा मेरे मौला ने, दीन इस्लाम की तालीमात को लोगों में पहुंचा 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 कर। अगर यह काम मौला ने ना किया होता तो आज हम अली वलीउल्लाह के अलफबा से भी आगाह ना होते। हमारा यह आगाह होना मौला की उस कुर्बानी के नतीजे में है कि मौला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दरमियान इस तरह, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसे जी रहा हूं कि मेरे हलक में हड्डी और मेरी आंख में कांटा है। जो बातें मैं कर रहा हूं मेरे सामने उस निजाम की धज्जियां बखेरी जा रही हैं जिस निजाम को मैंने पैगंबर अकरम के साथ बनाया था। हजरत जहरा वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी और 3 माह में इस दुनिया से चली गई। हजरत अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया जाए, मैं एक मफरूज आपके सामने पेश करता हूं कि कत्ल के लिए हजरत अमीरुल मोमिनीन को बाहर लाने के लिए हजरत जहरा जैसा और इनसे ज्यादा कोई मुअस्सर चीज नहीं थी। सब लोग जानते थे कि हजरत जहरा के घर पर जब आग लाई जाएगी, बीवी को अजियत दी जाएगी तो मौला खामोश नहीं बैठेंगे, और वही काम किया गया। लेकिन मौला ने क्या किया? मौला की नजरें अपने हक पर नहीं थी, अपने जज्बात में बीवी के हक को हुसूल या उनके दिफा की तरफ नहीं बढ़े। उन्होंने क्या किया? दीन इस्लाम के दिफा को फौकियत दी, अपनी समझ बूझ और अपने उसके ऊपर पैगंबर अकरम के हुक्म की इताअत को। और एक मौका मिलता है कि बीवी ने एक मरतबा मेरे मौला से जिक्र किया था, क्या अली अपना हक ले क्यों नहीं लेते हो? तो मौला ने क्या कहा था कि मैं अपना हक तो ले लूंगा लेकिन फिर अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो सदा आ रही ये सुनने बंद कर लोगे। क्यों? लोगों ने ठान लिया था, लोगों ने ठान लिया था कि जिस तरह वो अली वलीउल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने हक के लिए हाथ बढ़ाया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी इनकार कर बैठेंगे। مولا نے یہ کیا کہ اس 50 سال کے عرصے میں وہ تمام اذیتیں برداشت کیں جو میرے مولا جیسی ہستی ہی برداشت کر سکتی تھی. گھر میں تنہائی, وہ لوگ جو دین اسلام کے مخالف سمجھے جاتے تھے ان کو مین اتھارٹی دے دی گئی, شام کا سربراہ اس کو بنا دیا گیا, حضرت امیر المومنین کے پاس مشرکین مکہ کا سردار آیا اور کہتا ہے یا علی آپ کا حق بنتا ہے خلافت, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو مولا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تم کب سے اسلام کے حامی ہو گئے؟ کیوں کہا کہ حق کو حق کے اوپر کھڑے ہو کر حاصل کیے جائے, حق کو باطل پہ کھڑے ہو کے حاصل نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھ دیجئے ایک محمد و آل محمد. یہ وہ ساری بات مظلومیت ہے. ہمیں علی ولی اللہ ایسے پلیٹ میں نہیں مل گیا, اس کے پیچھے قربانیاں ہیں, اس گھرانے کی قربانیاں ہیں, بی بی زہرا کی قربانیاں ہیں, میرے مولا کی قربانیاں ہیں, میسم تمار کی قربانیاں ہیں, بلال کی قربانیاں ہیں, ابو ذر کی قربانیاں ہیں, سلمان فارسی کی قربانیاں ہیں, امام حسن کا خون ہے, اس شہداء کربلا کا خون ہے. دیکھیں پورے کربلا کے واقعے میں دیکھ لیجئے, مولا حسین ہر چیز قربان کر رہے ہیں. کیا بات کیا تھی جس کے مولا ہٹ نہیں رہے؟ نظام کی بات تھی. میں نے کہا نا کہ کربلا نے ایک سفر طے کیا ہے. سب سے پہلے جب کربلا کا واقعہ ہوا تو بی بی اور امام سجاد سوال پڑھیے ایک محمد وال محمد. دیکھو ہم اولاد رسول ہیں. یزید کے لشکر نے کیا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ باغی گروہ ہے جس نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور یہ نکل کر آیا ہے اور ہم نے ان کی بغاوت کو کچل کر ان کے قیدیوں کو ہم لے کے آ رہے ہیں. بی بی نے اور امام سجاد جو بانی مجلس ہیں, میں بار بار تکرار کرتا ہوں کہ بانی مجلس کوئی اور اپنے آپ کو نہ کہے, مطلب تشیعوں میں بانی مجلس صرف امام سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں. عزاداری کی بنیاد ڈالنے والے. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم اولاد رسول ہیں. اور یہ تمام مواقع پر, یعنی کربلا کا واقعہ ہو جانا, رات گزار دینی شام غریبہ کی اور اس کے بعد کوفے جانا اور کوفے میں لوگوں کے پتھروں اور نیزوں اور مختلف انداز سے ان کے استقبال ہونے, یہ تمام چیزیں انہوں نے برداشت کی. کوئی بدعا لوگوں کو نہیں دی, کوئی بدعا نہیں ملتی تاریخ میں کہ انہوں نے کسی کو دی ہو. اور اس کے بعد جب شام کے دربار میں جاتے ہیں, شام کے دربار میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یزید سے جب پہلا ٹاکرا ہوتا ہے, کس کا؟ سیدہ زینب کا. میں کہوں گا ادھر آدم کی بھی وارث ہے, ادھر نوح کی بھی وارث ہیں, ادھر ابراہیم کی بھی وارث ہیں, ادھر عیسیٰ و مریم کی بھی وارث ہیں, ادھر پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ کی بھی وارث ہیں, ادھر حضرت امیر المومنین کی بھی وارث ہیں, امام حسن کی بھی وارث ہیں, اور دوسری طرف سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ یزید, جو کس کا وارث ہے؟ قابیل کا وارث ہے, جو فرعون کا وارث ہے, جو نمرود شداد کا وارث ہے, جو ابو جہل اور ابو لہب کا وارث ہے, اور جو بذات خود نظام کفر کا بانی اور اس وقت سرکردہ ہے, لیڈر ہے. آمنا سامنا ہوتا ہے عجیب جملے, نقل کفر کفر نہ باشد. تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور سے اس دربار یزید میں جا کر دیکھیں کہ یزید کیا کہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر کفر نہ باشد. کیا کہا؟ کہ دیکھا خدا نے تمہیں کیسے ذلیل کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. بتائیے اس وقت بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن یہ شیر دل خاتون, یہ وارث انبیاء کا کردار ادا کرنے والی خاتون جو ان سب کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں, ایک عجیب جملہ ہے بی بی کا, ما رأیتو الا جمیلا, میں نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کوئی سوچ سکتا ہے, کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بی بی نے یہ جملہ کیسے ادا کر دیا, ما رأیتو الا جمیلا. دیکھیے ہمارا مکتب جو ہے نا, یہ مکتب عشق ہے, مکتب عشق ہے. یہ کتابوں سے شروع ہوتا ہے لیکن کتابوں میں ختم نہیں ہو جاتا, اس کی انتہا کتابوں میں نہیں ہے. عشق محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیا کی ہر نعمت حصول سے حاصل ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. گاڑی مل گئی تو مجھے خوشی مل گئی, اولاد مل گئی تو مجھے خوشی مل گئی, بیوی مل گئی اچھی خوشی مل گئی, شوہر اچھا مل گیا خوشی مل گئی, کاروبار اچھا مل گیا خوشی مل گئی. یعنی کوئی چیز ملتی ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے. مکتب عشق میں ایسا نہیں ہے. مکتب عشق میں جب چیز ہاتھ سے جاتی ہے تو خوشی ملتی ہے. درست ہے. ایک اور بات کہوں کہ مکتب عشق میں, عشق میں خود سے بے خود ہونا ضروری ہے. یعنی خود سے اگر بے خود نہ ہونا تو عشق نہیں ہوتا. درست ہے. یہ دنیاوی غلیظ عشق جو ہے نا, یہ تو ہم نے ویسے بنا لیا, یہ عشق وشق کچھ نہیں ہے. یہ جو فلموں میں نظر آتا ہے یہ ویسے ہی ہے, یہ تباہی کے دھانے انسان کو کھڑا کریں. اصلی عشق کا جذبہ پروردگار عالم نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے, اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو خدا کے عشق میں مبتلا تھیں. درست ہے. یہ خدا کے عشق میں مبتلا تھیں. دنیاوی عشق کے لیے, خود سے بے خود ہونے کے لیے لوگ کیا پیتے ہیں؟ یہ عام دنیاوی شراب جس کو کہتے ہیں, یہ شیطان کا پیشاب جسے ہم کہتے ہیں. درست ہے نا. کہتے ہیں نا امام حسین شفاعت کریں گے قیامت میں, قیامت میں نہیں دنیا میں بھی کرتے ہیں. جو مولا کا ماننے والا ہوگا, جس کے لیے امام سجاد کے جملے اگر کانوں میں گونج رہے ہوں کہ مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی, تو کہتے تھے الشام الشام الشام. جس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجیں گے وہ کبھی اس خباثت کے قریب نہیں جائے گا. بہرحال دنیاوی عشق کے لیے بوسٹر کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے, لیکن خدائی پاک عشق کے حصول کے لیے ولائے محمد و آل محمد کے جام پینے پڑتے ہیں. جب تک کہ محمد و آل محمد کی ولا کے جام نہ پیے, انسان خود سے بے خود نہیں ہوتا. ہم جب مولا کی زندگی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولا آپ کا یہ حال ہے, تو جس کے آپ عاشق تھے ان کا کیا حال ہے؟ پیغمبر اکرم سے پوچھتے پروردگارا یہ تیرے کیسا وجود تھا جسے تمام تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی اور اس کے بعد بھی اب تک نہ کی؟ کہا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. اور مولا حسین دیکھیے تمام سفر کربلا میں, مدینے سے چلتے ہیں پورے سفر میں, کسی ایک مقام پر مولا نے مدینے سے مکے تک, مکہ سے کربلا تک, ایک موقع پر یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے یہ چاہیے. کسی ایک موقع پر حسین نے یہ نہیں کہا مجھے یہ چاہیے. میں کہوں گا کہ ہر مقام پر یہی کہتے رہے پروردگارہ تجھے کیا چاہیے, تجھے قاسم چاہیے, تجھے علی اکبر کا سینہ چاہیے, تجھے عباس کے بازو چاہیے, تجھے زینب کی چادر چاہیے, تجھے حر کے بازو چاہیے, تجھے قاسم کا کچلا ہوا لاشا چاہیے. یہ منزل عشق ہے. مکتب عشق میں, مکتب تشیع میں جب تک انسان عاشق نہیں ہوتا اس مکتب کی الف بے بھی نہیں پا سکتا. یہ عاشقوں کا کام ہوتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے, بچے ہمارے قربان ہوتے ہیں. افغانستان میں ہمارے بچے قربان ہوئے, بحرین میں ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں, عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں, پاکستان میں دیکھیے پارا چنار میں, کوئٹہ میں, ہمیں معلوم نہیں ہے 3 سالوں میں قبرستان کی ایک لائن سے 4 لائنیں بن گئیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی جاتی. جب لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو شہداء کے وارثوں کے پاس سب سے پہلے حکومت کے کارندے آتے ہیں کہ خبردار اگر بات نکالی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے کہ بات بھی نہ نکلے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ وہاں پہ پورے جلوس میں بم کا دھماکہ کر کے سینکڑوں بندوں کو, لوگوں کو شہید کر دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے, ہر جگہ شہید کر دیے گئے, لیکن سب چیز قربان کر دی. حسین کا قافلہ یہی کہہ رہا ہے پروردگارہ تجھے کیا چاہیے, ہم حسین کے پیروکار ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, ہم حسین کے پیروکار ہیں. حسین سے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا تو مولا حسین سے کہا گیا تھا بیعت کرو, تو مولا حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مولا نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں. کیا جملے تھے مولا حسین کے؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی پوری دنیا کو بتا دیا کہ مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں ہے, حسینی کوالٹیز اور یزید کی کوالٹیز کا ہے. جس میں حسین کی کوالٹیز ہوں گی وہ یزید کی کوالٹیز والے کے سامنے کبھی دستے بیعت دراز نہیں کرے گا. اور پھر اب دور ہے آخری حسین کے آنے کا, آخری کربلا کے آنے کا. جنگ افراد کی نہیں تھی, جنگ نظاموں کی ہے, نظام کفر اور نظام دین. اگر افراد کی جنگ ہوتی, مولا حسین اور یزید کی جنگ ہوتی, تو خون بہا لے کے معاملہ نمٹایا جا سکتا تھا. جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں خون بہا دے دیا اور یا لے لیا یا دے دیتے یا لے لیتے تو کام ہو جاتا. لیکن عزیزو یہ مسئلہ حسین کے قتل کا نہیں, یہ نظام اسلام اور نظام ولایت کے قتل کا ہے. باقی تمام چیزیں درگزر کی جا سکتی ہیں. علی اکبر کو قربان کیا جا سکتا ہے, قاسم کے لاشے کو اٹھایا جا سکتا ہے, عباس کے بازو کاٹے جا سکتے ہیں, لیکن نظام ولایت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ دور آ رہا ہے آخری حسین کے آنے کا. عزیزو تیاری کا وقت ہے. میں آخری بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور پہلے بھی عرض کی تھی, آج اسی پہ میں اپنی اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ کربلا میں تین قسم کے ساتھی تھے مولا حسین کے. ایک وہ تھے جن کے لیے مولا نے چراغ بجھا دیے اور کہا جو جاتا ہے چلا جائے, میں بیعت سے بھی آزاد کرتا ہوں, درست ہے, جنت کی بھی بشارت دیتا ہوں. بعض لوگوں نے سوچا جنت بھی مل رہی ہے اور بیعت سے بھی آزاد ہیں تو پھر مرنا مطلب ہے شہادت ضروری تو نہیں ہے. کچھ لوگ نکل گئے, درست. یہ ایک کیٹیگری تھی مولا حسین کے حامیوں کی جو جنت کی خاطر مولا حسین کے ساتھ تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جب امام حسین نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو پھر اس کا مطلب ہے کافی لوگ موجود تھے مولا حسین کے ساتھ, پھر کسی کو سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاب بن عبداللہ قلبی جب شامل ہونے کے لیے آئے تو مولا حسین نے روکا نہیں, کہا آ جاؤ شامل ہو جاؤ. حر نے جب تقاضا کیا کہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو مولا حسین نے روکا نہیں. یہ وہ کیٹیگری تھی جو کہہ رہے جو جنت کی خاطر حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے, یہ مولا کے نظام اور مولا کے سسٹم کا ساتھ دینے کے لیے خود کو قربان کرنا چاہتے تھے. کربلا والوں کی شہادت ان کے سٹانس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصلی ان کا سٹانس تھا جو انہوں نے موقع پہ اختیار کیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ امام تھے, وہ جانشین پیغمبر اکرم تھے, اگر کہہ رہے تھے یہ جو ساتھی تھے یہ جانشین نہیں تھے, جانشین کو ماننے والے ایسے تھے. کہا مولا حسین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم جیسا بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ دوسری کیٹیگری تھی. لیکن ایک اور کیٹیگری ہے کربلا میں, ایک اور کیٹیگری ہے کربلا میں جو حبیب ابن مظاہر جن کے لیے مولا حسین خط لکھتے ہیں, اے حبیب پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے, پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے. یعنی یہ کیٹیگری وہ ہے جہاں نظام وظام سے بڑھ کے اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ پھر خود نہیں کہنا پڑتا کہ مولا میں آپ کا ہوں, وہاں مولا حسین کہتے ہیں کہ تم میرے ہو, اس کو آنے دو, یہ ہمارا ہے, راستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے, ہم کس راستے پہ کس ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں راستہ کھلا ہے, وقت تھوڑا ہے. آخری حسین آخری محمد علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لے آئیں گے, اس کے بعد فرصت نہیں رہے گی, اس کے بعد فرصت نہیں. کربلا پکار رہی ہے عزیزوں, کربلا پکار رہی, مجلس مجھے پڑھنی نہیں آتی لیکن میں تھوڑے سے مصائب, اور وہ مصائب کہ کربلا میں سب خاک و خون میں گلتا ہو چکے, علی اصغر بھی شہید ہو چکے, سب حلم ناصر کی صدا بلند ہو چکی. حسین آگے بڑھے اور آخری سجدے کے لیے کیا کیا, ٹیلے کے پیچھے چلے گئے, ذوالجناح سے کہا ہے ذوالجناح مجھے اس مقام پہ لے جا جہاں زینب کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے. اے میرے مولا اس وقت بھی زینب کا اتنا خیال ہے, اس وقت بھی ثانیہ زہرا کا اتنا خیال ہے, زینب کی نگاہ نہ پڑے کیسے برداشت کرے گی. مولا کوفہ, اس کے بعد شام, اس کے بعد دربار. دیکھیے ہم جو چیزیں سن کے روتے ہیں, حضرت امام سجاد اور سیدہ زینب وہ دیکھ کے روتے رہے, اور کہتے ہیں بعض روایت میں کیا ملتا ہے کہ بیوی جب خیمے سے نکلی ہے امام کی نگاہ پڑی فوراً ہاتھ سے اشارہ کر دیا, میری بہنا بھی نہیں وقت آیا, یہ امتحان نہیں, بیوی کو واپس خیموں میں بھیج دیا. اس کے بعد شمر آتا ہے, شمر نے کیا کیا, خنجر نکالا, خنجر نکال کے گلے پہ وار شروع کیے. میں کہوں گا جس گلے پر بیوی کے بوسوں کے نشان ہو, جس گلے پر پیغمبر اکرم کے بوسوں کے نشان ہو, خنجر کی مجال اس گلے پہ چل جائے. شمر ملعون نے کیا کیا, حسین کو پلٹا, کشتے گردن سے مولا کو ذبح کیا گیا. بعد میں عزادار میں صرف دو جملے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں, بعد میں کسی نے شمر سے پوچھا, اے شمر تو تو بڑا پتھر دل ہے, تو یہ بتا تجھے حسین کے سر کو تن سے جدا کرتے اتنی دیر کیسے لگ گئی. عزیزو معلوم ہے شمر کیا کہتا ہے, شمر کہتا ہے میں جب بھی خنجر لے کے آگے بڑھتا تھا ایک سیاہ لباس میں ملبوس بی بی اپنے دونوں ہاتھ حسین کی گردن پہ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی اے شمر میرے بچے کا قصور تو بتا, میرے بچے کا جرم تو بتا. اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا تجھے واسطہ محمد علی و فاطمہ و حسن و حسین کا, پروردگارا تجھے واسطہ علی ابن حسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی علی ابن محمد حسن ابن علی اور حجت القائم المنتظر المہدی کا. پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر کے بدلے میں قبول فرما. پروردگارہ غم حسین کے علاوہ ہر قسم کے غم سے اپنے زمان میں رکھ. پروردگارہ اپنے در کے علاوہ کسی اور در کا محتاج نہ فرما. پروردگارہ مصلحت دین ہو تو شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگارہ شہادت کے علاوہ ہر قسم کی موت سے اپنے زمان میں رکھ. پروردگارہ امام کے انصار و عوان میں شامل ہونے اور شامل رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بے روزگاروں کو حلال کے ذرائع آمدن عنایت فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت و ترقی عنایت فرما. جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہوں نے اپنی اولادوں کی اسلامی خطوط کو تربیت کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جملہ مریض مومنین و مومنات جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا, پروردگارہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کو نے شفاء کامل عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کامل عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ امام کے ظہور سے اور ان کے نورانی چہرے سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخر میں چند جملے کہ آپ کی خدمت میں جو میں نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی اگر اس میں کوئی کمی آپ کو محسوس ہوئی تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں, میں انسان ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. اور اگر کوئی بات